بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا عبدالحد صاحب فخرالدین ندوی کا جمعہ بیان اسلامی افکار .com میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الى یوم الدین، اما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، دینی اور ایمانی بھائیو، سورۃ البقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے. اس کے شروع میں اللہ تعالی نے ایمان والوں کا، متقی بندوں کا تذکرہ کیا ہے، ان کی صفات کو بیان کیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالی نے کافرین کا تذکرہ کیا، کفار اور مشرکین کا تذکرہ کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے منافقین کا تذکرہ کیا. ایمان والے جو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں. کافر اور مشرک وہ کہلاتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے. اور ان دونوں کے بعد ایک تیسرا گروہ ہے، منافقین، جو بظاہر تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن اندرون سے وہ کافر ہوتے ہیں، اور یہ نفاق کفر سے بڑھ کر گناہ ہے. ان تینوں گروہ کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو مخاطب کر کے حکم دیا ہے: یا ایہا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں، اے مسلمانوں، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اے ہندوؤں، اے بدھسٹوں، دنیا کے مختلف ازمس اور مذاہب کے ماننے والوں. ناس عربی زبان میں تمام لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے کہتے ہیں: اعبدوا ربکم، تم عبادت کرو اپنے پروردگار کی. وہ کون پروردگار ہے؟ الذی خلقکم، اس نے تم کو پیدا کیا. ظاہر ہے کہ اللہ خالق ہے اور کائنات کی ہر چیز مخلوق ہے، اور مخلوق خالق کے سامنے جھکتی ہے، اسی کی عبادت کرتی ہے. لہذا تم سب اپنے رب کی عبادت کرو، اسی رب نے تم کو پیدا کیا. صرف تم ہی کو نہیں، والذین من قبلکم، تم سے پہلے جتنے انسان اس دنیا میں آ چکے ہیں تماموں کو اللہ نے پیدا کیا. تمام انسانوں کا وہ رب ہے، تمام جنات و شیاطین کا وہ رب ہے، تمام مخلوق کا وہ رب ہے. لعلکم تتقون، اور اسی میں تمہارا بچاؤ ہے. اگر تم نے اپنے رب کی عبادت کی، کفر، شرک، نفاق اور اللہ کی نافرمانی سے باز آ کر زندگی بسر کی، تو یہ تمہارے لیے بچاؤ کا سبب ہے. دنیا میں بھی بچاؤ ہے اور آخرت میں بھی بچاؤ ہے. اللہ تعالی نے ہمیں اسی مقصد کے لیے حقیقت میں، میرے بزرگوں اور بھائیوں، بھیجا ہے. دنیا کی مختلف مشاغل میں رہ کر، مختلف چیزوں میں رہ کر ہم لوگ اپنے اس مقصد کو بھول جاتے ہیں، یا یہ مقصد ہمارے ذہنوں سے ہٹا رہتا ہے، یاد ہی نہیں آتا. ہفتے گزر جاتے ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں، میرے رب نے مجھے کیوں پیدا کیا، میرے دل و دماغ میں نہ کوئی سوال اٹھتا ہے اور نہ اس سلسلے میں کوئی فکر پیدا ہوتی ہے، الا ماشاءاللہ. حق تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں: ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے تمام انسانوں کو اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو ہم سب کی زندگی کا مقصد حق تعالیٰ کی عبادت ہے، حق تعالیٰ کی بندگی ہے. اور عبادت سے مراد صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج نہیں ہے، جیسا کہ آج کل عام لوگوں کے تصور میں لفظ عبادت آتے ہی مسجد کا ذہن دوڑنے لگتا ہے. یقیناً نماز بھی عبادت ہے، اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، افضل درجے کی عبادت ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے. یقیناً زکوٰۃ بھی فرض ہے، اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. یقیناً روزے بھی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. یقیناً حج کرنا بھی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. لیکن عبادت کا مفہوم اور مطلب یہی چار ارکان نہیں ہے. عبادت کا مطلب ہمارے پورے 24 گھنٹے کی زندگی ہے، پیدائش سے لے کر موت تک اللہ کے حکم پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کا نام عبادت ہے. خواہشات نفس سے بچ کر اللہ کے حکموں کے تابع ہو جانے کا نام عبادت ہے. وقت کے تقاضے کو پہچان کر اس کے مطابق عمل کرنے کا نام عبادت ہے. افضل ترین عبادت کون سی ہے؟ یہ سوال جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا گیا، مختلف موقعوں پر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جوابات دیے. حال کے اعتبار سے، سوال کرنے والے کے اعتبار سے الگ الگ جوابات دیے. یاد رکھیے، وقت کے تقاضے کو پہچان کر زندگی گزارنا کہ اس وقت میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس وقت شریعت کا میرے لیے کیا حکم ہے، اس کو بجا لانا عین عبادت ہے. یہ ہے ہماری زندگی کا فریضہ. مثال کے طور پر نماز پڑھنا عبادت ہے اور اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ سامنے کنواں ہے اور ایک اندھا چل کر آ رہا ہے، اور اگر آپ نے نماز توڑ کر اس اندھے کو نہیں پکڑا تو وہ کنویں میں گر جائے گا، آپ اس وقت کیا کریں گے؟ آپ نماز پڑھتے رہیں گے یا پھر نماز توڑ کر اس اندھے کی جان بچائیں گے؟ اس وقت آپ پر ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی نماز کو توڑ دیں اور اس اندھے انسان کی جان بچائیں. یہ ہے وقت کا تقاضا کہ شریعت کا اس وقت ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ آپ ایک انسان کی جان بچاؤ. ہم لوگ جب عبادت کا لفظ آتے ہیں تو ظاہر کے کچھ اعمال بجا لا کر بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہماری زندگی اللہ کی عبادت پر گزر رہی ہے. حالانکہ مطمئن ہونا یہ خطرے کی گھنٹی ہے. ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس وقت میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، شریعت کا کیا تقاضا ہے. شریعت کی روح کو سمجھنا پڑے گا، اور یہ سمجھ علماء کی صحبت سے حاصل ہوگی. یہ سمجھ دین کی بنیادی کتابوں کے مطالعے سے حاصل ہوگی. یہ سمجھ دین کی مجلسوں میں شریک ہو کر اہل علم اور اللہ والوں کی باتیں سننے سے حاصل ہوگی. دنیا کے مختلف مشاغل میں رہ کر اگر ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی تو آج کا دن تو گزر جائے گا لیکن کل کا دن نہیں گزرے گا. کل سے مراد موت کے بعد کی زندگی، وہ آنے والی ہے، یقینی ہے. ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ میں کب پیدا ہوا، لیکن ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ مجھے کب موت آئے گی. اس کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں اس موت کی تیاری کرنی ہے. اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کرنا ہے. اور یاد رکھیے، عبادت میں بالخصوص تین چیزوں کا اہتمام بہت ضروری ہے. جو بھی ہماری عبادت ہو، چاہے وہ گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک ہو، بڑوں کا ادب ہو، چھوٹوں پر شفقت ہو، بیوی کے ساتھ حسن سلوک ہو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک ہو، انسانیت کی خدمت ہو، صدقات ہو، جو بھی عمل ہو، یہ جس کا پورا دائرہ عبادت کے لفظ کے اندر ہے، جو بھی ہم عمل کرتے ہیں، چاہے اس کا تعلق اخلاقیات سے ہو، معاشرت سے ہو، معاملات سے ہو، عبادات سے ہو، جس سے بھی اس کا تعلق ہو، اس میں بالخصوص تین چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. پہلی چیز یہ ہے کہ ہر عمل اخلاص کے ساتھ ہو. اخلاص کا مطلب یہ ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا. جس عمل میں اخلاص نہیں ہوگا وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. ریاکاری یہ شرک ہے، یاد رکھیے. ریاکاری کہتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا. میں نماز پڑھ رہا ہوں کیوں؟ تاکہ لوگ مجھے نمازی کہیں. میں صدقات دے رہا ہوں کیوں؟ تاکہ لوگ مجھے سخی کہیں. میں روزے رکھ رہا ہوں کیوں؟ تاکہ لوگ مجھے روزے دار کہیں. لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کرنا یہ ریاکاری ہے, اور ریاکاری یہ شرک اصغر ہے, اس کو شرک کہا گیا, یہ چھوٹا شرک ہے. اور اتنی تیزی سے یہ آتا ہے انسان کے دلوں میں کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے, کہ اگر آدمی اپنے دل کا مراقبہ نہ کرے, جائزہ نہ لے, تو پھر بہت خطرہ ہوتا ہے کہ آدمی ہر عمل کے ساتھ ریاکاری میں داخل ہو جائے. اور یہ کب ظاہر ہوتا ہے؟ اجتماعی موقعوں پر یہ ریاکاری ظاہر ہوتی ہے. مثال کے طور پر دو چار باتیں اختلاف کی نکل آئیں تو پھر وہ اپنے احسانات جتلانے لگتا ہے, دیکھیے میں نے فلاں ادارے کے لیے, فلاں مسجد کے لیے, فلاں تنظیم کے لیے, فلاں انجمن کے لیے, فلاں مدرسے کے لیے یہ کیا وہ کیا یہ کیا وہ کیا, اپنے خدمات کی وہ فہرستیں شمار کرواتا ہے, اپنے خدمات کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. آپ نے جو خدمتیں کی ہیں اللہ کے لیے کی ہیں یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کی ہیں؟ لوگوں کا شکریہ وصول کرنے کے لیے کام کیا تھا یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا؟ اجتماعی موقعوں پر ریاکاری ظاہر ہوتی ہے, اس لیے ہمیں خوب اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. ہر عمل کے ابتدا میں, آخر میں, درمیان میں اپنی نیت کا جائزہ لیتے رہیں کہ میں یہ عمل کس کے لیے کر رہا ہوں, لوگوں سے شاباشی حاصل کرنے کے لیے, لوگوں کی واہ واہ کو حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں یا اللہ کے لیے کر رہا ہوں, کس لیے کر رہا ہوں. تو ایک تو اخلاص, دوسری چیز سنت رسول اللہ کے موافق ہو. کوئی بھی عمل سنت رسول اللہ سے ہٹ کر ہوگا وہ قبول نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ ہمیں دے کر گئے, سکھا کر گئے, اس طریقے پر چلنا پڑے. ہم یہ سمجھے کہ بھئی یہودیوں کے طریقے پہ کامیابی ہے, عیسائیوں کے طریقے کامیابی ہے, غیروں کے طریقے میں کامیابی ہے, اللہ کی قسم سراسر ناکامی ہے. آج غیروں کے کتنے طریقے ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں رسم و رواج کی حیثیت سے اس طرح داخل ہو چکے ہیں کہ ہم ان رسومات کی اس طرح غلام بن چکے ہیں کہ اگر کوئی اس رسم کو ادا نہ کرے تو محلے میں, معاشرے میں اسے تھوکا جاتا ہے, اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھا جاتا ہے, اسے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے, اس کو سمجھا جاتا ہے کہ کنجوس ہے, وہ فقیر ہے, وہ قلاش ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہے. بالخصوص شادی کے موقعوں پر جو رسومات ہمارے ہاں رائج ہیں, اللہ معاف فرمائے کتنی رسومات غیروں سے تعلق رکھتی ہے اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے. ان رسومات کو ادا کرنے میں ہم اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں, اور ان رسومات میں سے کسی رسم کو چھوڑ دیا جائے تو پورے علاقے والے, محلے والے, قرابت دار, رشتے دار, دوست احباب اس کو تانا دیتے ہیں, اس پر نکیر کرتے ہیں. یہ صورتحال ہے. یاد رکھیے زندگی وہی کامیاب ہوگی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو. اپنی خواہشات پر چلنے کا نام یہ کامیابی نہیں ہے. انسان کے اندر وسوسہ ڈالنے والا شیطان ہے, وسوسہ ڈالنے والا نفس ہے, جو اس کو ہمیشہ غلط راستے کی رہنمائی کرتا ہے, اور ان غلط راستوں سے بچانے کے لیے طریقہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہو. جو جیسے اللہ کے رسول نے کر دکھلایا, ہم اپنی طرف سے نماز نہیں پڑھتے, جیسے احادیث مبارکہ میں اس کی تفصیلات موجود ہیں اس طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں. آج کل ایک ہوا ہے کہ صاحب وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں, یہ سینے سے قریب ہاتھ باندھتے ہیں, بات کیا ہے؟ بہت سارے مسالک میں آپ نے دیکھا ہوگا اختلافات ہوتے ہیں. فقہ شافعی میں کوئی مسلک ہے, فقہ حنفی میں کوئی مسلک ہے, اور دوسرے مسالک ہیں بہت سارے, اور ان میں الگ مسلک پایا جاتا ہے. یاد رکھیے یہ تمام مسالک قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں. ان تماموں کے دلائل آپ کو قرآن و سنت میں ملیں گے. حقیقت میں امت کے ان مسائل میں اختلاف امت کے لیے رحمت ہے. اگر سارے مسالک ایک ہو جاتے تو 80% حدیثوں پر عمل نہ ہوتا, کیونکہ روایتیں مختلف ہیں. آپ کو یہ بھی روایت ملے گی, ناف والی روایت ملے گی, سینے سے نیچے ہاتھ باندھنے والی روایت بھی ملے گی, آپ کو سجدہ جاتے, رکو جاتے وقت, رکو سے اٹھتے وقت ہاتھ اٹھانے کی بھی تک روایت ملے گی, اور وہ روایتیں بھی ملے گی جس میں ہاتھ اٹھانے کا تذکرہ نہیں ہے. آپ کو فجر میں دو رکعت کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعائیں قنوت، قنوت فجر پڑھنے کی بھی روایتیں ملے گی، اس کے علاوہ بھی روایتیں ملے گی. تو سارے مسالک قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں، وہیں سے اس کے چشمے پھوٹتے ہیں. اس لیے اگر کوئی آج کل عوامی ایک لہر چل پڑی ہے کہ اس طرح سے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے، آپ کسی کے دھوکے میں مت آئیے. آپ اس جملے کو یاد رکھیے جو جملہ میں نے آپ سے بارہا اس جگہ پر کھڑے ہو کر کہا ہے. بھائی صاحب، آپ اپنے مسلک پر عمل کیجئے، ہمیں اپنے مسلک پر عمل کرنے دیجئے. ہمارا تو مسلک یہ ہے کہ ہم اپنے مسلک کو چھوڑتے نہیں ہیں اور دوسروں کے مسلک کو چھیڑتے نہیں ہیں. آپ اپنے طریقے پر عمل کیجئے، ہمیں اپنے طریقے پر عمل کرنے دیجئے. آپ کا طریقہ بھی صحیح ہے، ہمارا طریقہ بھی صحیح ہے. بیچارے عوام پڑھے لکھے نہیں ہوتے، جاہل اجڑ قسم کے، جو چار کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو عالم سمجھ بیٹھتے ہیں اور اس کے نتیجے میں امت میں فتنے پھیلاتے ہیں. ایسے فتنہ پھیلانے والوں سے اپنے کو بچائیے. ہمیں امت میں خیر کو پھیلنے والا اور آپس میں اتحاد کو باقی رکھنے کا ذریعہ بننا چاہیے. ہم ان اشخاص میں سے نہ بنے جو امت کو توڑتے ہیں، امت میں فتنے پھیلاتے ہیں اور امت کے دلوں کو ایک دوسرے سے دور کرتے ہیں. جوڑنے کا کام ہمیں کرنا ہے، توڑنے کا نہیں. چاہے ہمیں اپنے نفس کے خلاف کچھ کرنا پڑے، تو اتباع سنت یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہم اپنی خواہش کے مطابق دین پر نہیں چلے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے. اگر دو رکعت فرض ہیں اور آپ نے چار رکعت پڑھی ہے فجر میں، قیامت تک چار رکعت پڑھی ہے، آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا طریقہ ہمیں نہیں بتایا کہ پھر فجر میں چار رکعت پڑھو، وہ تو دو رکعت بتا گئے. تیسری چیز، اس سلسلے میں دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں اس کا پتہ ملتا ہے. ابو داؤد شریف میں روایت موجود ہے، حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ حضور نے میرا ہاتھ پکڑا، کہنے لگے اے معاذ، مجھے تم سے محبت ہے. کیا کہنے حضرت معاذ کے، کہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ اے معاذ، مجھے تم سے محبت ہے. اور جس سے محبت ہوتی ہے اس سے بڑی بات کہی جاتی ہے. پھر آگے فرمایا، اور یہ بھی نہیں کہ تجھے محبت ہے، اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہا، اللہ کی قسم مجھ سے تجھ سے محبت ہے معاذ. اور پھر فرمایا، اے معاذ، میں تجھے وصیت کرتا ہوں ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ تو میری مدد فرما، کس پر؟ کہ میں تجھے یاد کروں، تیرا شکر ادا کروں اور تیری بہترین عبادت کروں. جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس مقصد کی تکمیل کے لیے اللہ سے دعاؤں کے ذریعے مانگے کہ اللہ اس مقصد کی تکمیل میں ہمیں کامیاب فرما. چوتھی اور آخری بات وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم عبادت کرتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسری طرف سے اس عبادت کو ہم کنویں میں پھینک دیتے ہیں. مثال کے طور پر ہم دن بھر محنت کر کے آئے اور مغرب کے وقت 500 روپے جو ملے تھے ہم نے آ کر اپنے گھر کے کنویں میں اس کو پھینک دیا. آپ کیا کہیں گے، عقل مند ہے یا بیوقوف ہے؟ ظاہر ہے کہ ہر انسان بیوقوف کہے گا، دن بھر محنت کر کے جو ملا تھا اس کو کنویں میں پھینک دیا، اس کو توڑ دیا، اس کو پھاڑ دیا. کوئی کرتا نہیں ہے، میں تو مثال دے رہا ہوں. عبادت تو ہم کر لیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، کسی کا خون بہایا، کسی کو مارا، کسی پر غلط تہمتیں لگائی، کسی کا مال ہڑپ کیا، کسی کو گالی دی، کسی کی غیبت کی، کسی کو ٹانگ کھینچ کر گرانے کی کوشش کی، کسی کو معاشرے میں ذلیل کرنے کی کوشش کی، کسی کی عزت کے پیچھے پڑے رہے، کسی کے گھر والوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہے، کسی کو جادوگروں کے ذریعے مار ڈالنے کی کوشش کی، وغیرہ وغیرہ. یہ وہ سب اعمال ہیں جو ہماری عبادتوں پر پانی پھیر دیتے ہیں. آخری بات کہہ کر، حدیث سنا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں، جس کا خلاصہ یہ ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، حضور نے صحابہ سے پوچھا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا تھا مفلس اسے کہتے ہیں، مفلس یعنی غریب، فقیر، قلاش، جس کے پاس درہم نہ ہو، دینار نہ ہو اور ساز و سامان نہ ہو. حضور نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کے مفلس کون ہے؟ بہت ساری باتیں لے کر آئے گا، روزہ بھی ہے، تہجد بھی ہے، نماز بھی ہے، زکات بھی ہے، ساری چیزیں لے کر آ رہا ہے، لیکن اس کو گالی دی ہے، اس کا مال دبایا ہے، اس کا خون بہایا ہے اور اس کے ساتھ غلط سلوک کیا ہے، لوگوں کے حق مار کر آیا ہے. اب قیامت کے دن کیا ہو جائے گا؟ اس کی نیکی لے کر ان اشخاص کو دیا جائے گا جس کے حق اس نے مارا، جس کو خون بہایا، جس کو اس نے قتل کیا تھا، جس کو مارا تھا، جس کو گالی دی تھی، جس کے پیر کھینچے تھے، جس کا مال ہڑپ کیا تھا، اب اس کی نیکیاں لے کر اس کو دے دی جائے گی. نیکیاں جب دے دی جائے گی پھر بھی اگر باقی رہے حقدار تو پھر کیا کیا جائے گا؟ اس کے پاس نیکیاں نہیں ہے، جتنی نیکیاں تھی سب دی جا چکی ہے، ابھی حقدار باقی ہے. جو حقدار کے جتنے گناہ تھے اس کے سر پہ ڈال دیا جائے گا اور اسے جہنم بھیج دیا جائے گا. تو یہ ہے مفلس، کہ ہم اپنے عبادت کی حفاظت کریں. حفاظت کیسے ہوگی؟ لوگوں کو مال ہڑپ نہ کریں، لوگوں کو نہ ستائیں، لوگوں کو نہ ماریں، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں، لوگوں کو گالیاں نہ دیں، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہ آئیں اور برا سلوک نہ کریں، ان کے حقوق کو دبا کر نہ بیٹھیں. ان حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ہماری زندگی آگے بڑھے گی تو انشاءاللہ دنیا و آخرت دونوں جہاں میں کامیابی ہوگی. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ اخلاص اور استقامت کے ساتھ پورے دین پر موت تک عمل کرنے اور پوری دین کی طرف پوری انسانیت کو موت تک دعوت دینے کی، اور اسی راستے میں اللہ تعالیٰ ہمیں لے جائے اس دنیا سے کہ وہ ہم سے راضی ہو اور ہم اس کو راضی کر چکے ہو، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، آخرت اور عاقبت محمود ہو، اور ہم سب کا اللہ تعالیٰ پوری امت کو، پوری تمام مرحومین کو آخرت میں بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.